اذان کا جواب نہیں دینا ہے. ایک دفعہ دے چکے ہیں اذان کا جواب؟
جی
بس کافی. اب پانچ چھ مسجدیں ہوں گی یہاں بیٹھے ایک ہی کام کرتے رہو. بدھ اپنے محلے کی مسجد کی اذان ہو گئی اس کا جواب دے دیا بس. اب احترام خاموش رہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہر اذان کا جواب دینے لگے تو اور دنیا کے اور کام کیسے ہوں گے؟ نہ دین کا کام ہوگا نہ دنیا کا. دین کو سیکھنا چاہیے نا, دین آسان ہے مگر لوگوں نے مشکل بنا کر مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. دین کی سمجھ نہ ہونے کی بھاگ جاتے ہیں. اگر صحبت میں آیا کریں اولیاء اللہ کی جہاں دین کی سمجھ ہے وہاں سمجھ لیں کہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے اور اتنی مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں, تو پھر آسان بھی معلوم ہوگا دین اور مزیدار بھی معلوم ہوگا. مشکل سمجھ کے مشکل اٹھاتے رہتے ہیں یا پھر بھاگ جاتے ہیں, ہے نا؟ پھر وہ کہتے ہیں دین تو بہت مشکل ہے, نکلو چھوڑو, اتنا مشکل کام ہم سے کہاں ہوگا. اس لیے بھی ضرورت ہے صحبت اولیاء کی. اذان کے دوران اگر دین کی بات ہو رہی ہو, کوئی آدمی کسی کو کوئی اصلاحی بات بتا رہا ہے یا دین کی بات سمجھا رہا ہے یا اللہ کی محبت کی بات کر رہا ہے یا سبق پڑھا رہا ہے, تفسیر پڑھا رہا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے, اس کے لیے تھوڑی واجب ہے اذان کا جواب دینا. واجب تو اہل اناف کے نزدیک اذان کا جواب دینا مستحب ہے. اگر کوئی نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اذان کا احترام ہونا چاہیے, اس کے اللہ کی پکار ہے یہ. لیکن اگر کوئی دین کی بات ہو رہی ہے, مجلس ہو رہی ہے, اس کے لیے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. یہ جو واجب وجوب ہے اذان کیا جواب دینا, وہ اصل وجوب ہے کہ نماز کی تیاری کرو اور نماز کو پہنچو. اذان کے باوجود اگر کوئی شخص بلا عذر جماعت کو نہیں جاتا ہے تو یہ خلاف ہے اذان کے جواب کے خلاف ہے, یہ وجوب کے خلاف ہے. اگر یہ اذان سن کر نماز کی تیاری میں لگ گیا اور وقت پر پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھ لی تو یہ اذان کا جواب اس میں ہو گیا. اذان کی جو پکار ہے اس میں یہی تو ہے کہ نماز کی طرف آؤ, نماز کو چلا گیا, یہ اذان کا جواب ہو گیا. اصلی واجب یہ ہے. اور زبانی جواب دینا مستحب ہے. جواب دے گا بڑی فضیلت کی بات ہے, بہت ثواب ہے. اور اذان کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر دعائے وسیلہ پڑھے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی. اور اذان کا جواب دینے والے کو اذان دینے کے جیسا ثواب ملے گا. یہی تو سمجھنا ہوتا ہے کتابوں میں یہ باتیں کہاں اگر ملیں گی تو کوئی بات کہیں ملے گی, کوئی بات کہیں ملے گی, کہاں تک کتابیں پڑھ لے گا آدمی. اور اللہ والوں کے پاس گئے تو خلاصہ مل گیا. اب ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان پر خاتمے کے ساتھ نسخے کتاب ایک جگہ جمع فرما دیے, بیان کیا تھا, اس کو لکھ لیا گیا, چھاپ دیا گیا اس کو. تو اب یہ سات نسخے کوئی ایک ہی جگہ تھوڑی ہیں کتابوں میں کہ یہ سات کام کر لو اور بیڑا پار ہو جائے گا. بڑی بڑی کتابوں میں کہیں سے ہمارے حضرت نے جمع کر کے یہ ایک جگہ کیا. آسان ورنہ تو بہت مشکل ہے. آسان جو ہے وہ بات ہے. تو خلاصہ مل جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں، اس طرح سے دین آسان ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی ہے دین پہ چلنا چاہتا ہے، شوق ہے، کتنی کتابیں پڑھے گا، پاگل ہو جائے گا پڑھ پڑھ کے کہ آخر میں کتنا کام کروں، یہ بھی کرنے کو لکھا ہے، یہ بھی کرنے کو لکھا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، کیا کیا کروں، اور کام پہ بھی جانا ہے اور بیوی بچوں کے دکھ دار درد بھی دیکھنا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگا جا رہا ہے کبھی کچھ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اتنی کتابیں پڑھے اور پھر ان سارے کاموں اس کو یہ تمیز بھی نہیں ہوگی کہ کیا کروں اور کیا نہیں کروں، اسی میں پاگل ہو جائے گا. اور اللہ والوں کے پاس جا کے دین آسان ہو جاتا ہے، بھائی یہ کام کر لو بس ہو جائے گا، کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائیں گے. مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہاں اور کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کام ہمارے ذمہ ہے اور کچھ بھی نہیں. جو نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. قرآن شریف پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. صدقہ دیتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. اولاد کو پالتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، کس لیے، اللہ راضی ہو جائے. روٹی کھاتے ہیں تو بھی اسی لیے کھاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ روٹی نہ کھائیں گے تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیسے کریں گے بھائی، اس لیے بھی اللہ کو راضی کرنے ہی میں شامل ہے. بعض لوگ اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کے کام کا موقع ہی نہیں ملتا. اب بتائیے یہ دنیا داری ہے کوئی، نکاح کیا ایمان کی حفاظت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط استکمل الایمان، اس نے ایمان کی تکمیل کر لی جس نے نکاح کیا. وہ کہہ رہے ارے ہم دنیا میں پھنس گئے، وقت پہ تو یاد نہیں آتا کہ یہ دنیا داری کیوں کر رہے ہیں، اور باقی وقت جو ہے دوستوں میں رہتے ہیں، ارے یار دنیا میں پھنسے ہوئے. کیوں دنیا میں پھنسے ہوئے؟ جو آدمی صبح سے شام تک اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کا ہر لمحہ، ہر فعل، ہر قول عبادت ہی عبادت ہے. وہ حتیٰ کہ وہ سو بھی رہا ہے تو عبادت ہے. نوم العالم عبادت، عالم کی نیند بھی عبادت ہے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر کسی بڑائی کو آپ کام پہ لائیں روزانہ کی اجرت پہ، ایک تو ٹھیکہ ہوتا ہے اس پہ نہیں، روز کی اجرت پہ آپ لے کے آئیں اس کو، اب جو ہے دوپہر ہوئی اور کام کرتے کرتے وہ تھک گیا، اب اس میں وہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس کا گھنٹہ اجرت میں شامل ہے کہ نہیں، ہے نا؟ اور ایسے اپنے اوزار تیز کر رہا ہے، وہ یہ آپ ہی کا کام کر رہے ہیں، آپ ہی کے لیے تو کر رہا ہے اوزار تیز. آپ اس کو کہیں گے کہ میں تمہارے اوزار تیز کرنے کا پیسہ نہیں دوں گا، کھانے کا ٹائم کا پیسہ نہیں دوں گا، وہ کیا کرے گا پھر؟ کہے گا وہی ہے یہ تو کل سے غائب ہو جائے گا، ہاں مگر آج کے پیسے لے کے. اسی لیے نوم العالم عبادت، عالم کی نیند بھی عبادت ہے اگر سو بھی رہا ہے. حضرت والا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ٹرین میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو انتہائی ذوق تھا کیونکہ مستقل سفر اور بیانات دین کی باتیں، ہر وقت لوگوں کی اصلاح کا کام اور لوگوں سے ملنا جلنا یہ سب تھا. تو رات کو سو گئے ٹرین میں، ایک شخص نے بدتمیزی کی، اس نے کہا کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں، یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، تو سو رہے تھے. تو یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے، جہالت ہے یہ. نوم العالم عبادت، یہاں تک آتا ہے کہ بعض اوقات اپنے مقبولین کے آرام کے واسطے اللہ تعالیٰ فرشتوں وہ نہیں اللہ ان سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسا ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے کہ ارے بھائی ابھی تو تھک کے سویا ہے، اس کے آرام کا خیال رکھو، شور نہ مچے، کوئی پر اس کو اٹھاؤ نہیں، ابھی بھائی ابھی سویا ہے، تھک کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مقبولین کی ایسے پیار کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو اتنا ذوق ہوتا ہے، عمر خوب ہو گئی تو ان کو اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو تپک کے سلا دو، ابھی میرا بندہ اٹھ جائے گا، پھر رونا شروع کر دے گا، مجھے یاد کرنا شروع کر دے گا، تو یہ تھک گیا ہے، مجھے یاد کرتے کرتے، میری دین کی خدمت کرتے کرتے تھک گیا، ابھی اس کو اور سلاؤ۔ یہ بات میں نے حضرت والا رحمہ اللہ سے خود سنی ہوئی ہے۔ مگر فاسقوں اور فاجروں کو شیطان تھپکی دیتا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم آرام سے پڑھ کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھپکی دے کے سلانا چاہتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ شیطان تھپکی دیتا ہے ہم جیسے لوگوں کو کہ اور سو تھوڑا سا، تو ابھی تو بہت وقت ہے۔ حضرت والا مولانا شاہ راہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھڑیوں کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ گھڑی اس لیے تھی کہ بھائی ارے نماز کا وقت ہونے والا ہے، جلدی تیاری کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اچھا ابھی تو 10 منٹ ہیں، اچھا ابھی تو 5 منٹ ہیں، یہ کرتے کرتے ان وقت پہ بھاگتے ہیں، اور بعض اوقات وضو بھی نہیں ہوتا۔ اب ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ادھر وضو کر رہے ہیں صاحب، 2 رکعت 3 رکعت اسی میں نکل گئی۔ وضو کرتے کرتے میں بعض لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، بار بار ایک ہی وضو کو دھوتے ہیں بار بار، اور تھوڑی دیر بعد ان کو شک ہونے لگتا ہے کہ ابھی شاید ہم نے نہیں دھویا، اس میں تو پوری نماز نکال دیتے ہیں۔ پھر ادھر ادھر ٹہلیں گے، بمشکل وضو ہوگا، پھر ادھر ادھر ٹہلیں گے، پھر بہت ہی مجتمع ہو کر اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھیں گے، اٹھائے رکھیں گے، اٹھائے رکھیں گے، معلوم نہیں کب ہاتھ گریں گے نیچے۔ پھر اس کے بعد معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں، کوئی اٹامک انرجی کمیشن میں کوئی اہم کام انجام دینا ہے کہ یہ بٹن کہیں نہ دب جائے، کہیں بم نہ چھوٹ جائے۔ ارے بھائی ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر کہو، بس دل میں خیال تھا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ نیت ہو گئی۔ اس میں اتنی پریشانی کرتے ہیں بےچارے، اور بعض بےچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہیں سے سیکھا ہے، بعض پہلے بزرگان دین یہ یکسوئی کے واسطے یہ نیت بتلا دیتے تھے کہ نیت کرتا ہوں، زبان سے کہہ دوں، تاکہ بعض لوگوں کو زبان سے کہنے کے بعد دل پہ یعنی دماغ پہ نقش ہوتا ہے، ورنہ یہی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس کا علاج انہوں نے یہ نکالا کہ یہ تربیت دے دی کہ بھائی زبان سے کہہ لیا کرو، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ تو بھائی یہ تو ساری نیتیں ہم کر کے ہی چلے ہیں نا، اب وضو کر کے ہم چلے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہے ہیں، کس واسطے جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے۔ کون سی نماز ہے؟ یہ سب کو پتا ہوتا ہے، عشاء کے لیے۔ بس ایک معمولی سا استحضار کافی ہے کہ ہم نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہیں، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ پورا کہیں گے، اب بیچ میں اٹکیں گے بھی، پھر دوبارہ سے وہ شروع کر دیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان کی فہم کم ہوتی ہے اور ادراک کمزور ہوتا ہے، ان کو سکھا دیا کہ بھائی ایسے کہہ لیا کرو تاکہ نماز میں یکسوئی ہو جائے۔ اور وضو کے اندر جو بار بار شک ہوتا ہے کہ معلوم نہیں یہ ہاتھ دھویا نہیں دھویا، تو اگر یقینی طور پر وہ ہاتھ یہ بالکل سوکھا ہے اور پتا ہے کہ نہیں دھویا، پھر تو دھوئے۔ اور اگر بار بار یہ شک پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ معلوم نہیں دھویا نہیں دھویا، تو اس پر بالکل توجہ نہ دے، یہی سمجھے کہ میں نے دھو لیا، اور یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اس کو پریشانی ہو اور اس کی جماعت نکل جائے، اور اتنا وساوس کا بھرمار ہو جاتی ہے اگر بزرگوں کی بات نہیں مانی، یہ ہوتا ہے مصیبت، بزرگوں کی بات نہ ماننا۔ جب دیکھو کہ ایک اللہ والا ہے، مخلص ہے، متبع سنت و شریعت ہے اور علم بھی رکھتا ہے، اس کی بات مانو بس بلا چون و چرا، تو کام ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے کہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہماری حالت کیسی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہماری نماز کیسے ہوگی؟ تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آتی ہے کہ نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، نماز پڑھ نہیں چھوڑ دیتے۔ کتنے لوگوں کو ایسے وساوس نے گھیرا اور بزرگوں کی بات نہیں مانی، اپنی عقل پہ چلے، بے نمازی ہو گئے، پڑھے رہتے ہیں اور کام سب کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے کہ ہماری نماز کا کیا فائدہ، وضو ہی نہیں ہوا ہمارا تو وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب یہی مسئلہ یہی ہے شرعی، کہ اگر کوئی وضو میں شک پڑ جائے کہ ہم نے نہیں دھویا، تو یہ کر لے اتنا کہ وضو کرنے کے بعد پھر اس وضو کو جس پہ شک ہے دھو لے, پانی بہا لے. لیکن اگر بار بار یہی ہونے لگا تو سمجھ لو کہ شیطان آ گیا ہے اور اس کی چاہت یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہو جائیں. تو ایسی صورت میں یقین کر لینا چاہیے کہ ہم نے دھو لیا, بس پیچھے مڑ کر مت دیکھو. اللہ معاف فرما دے. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے, کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. کسی مخلص کی ضائع چاہیے, بلکہ یہ دیکھو کہ محرم ہے کہ نامحرم. نامحرم ہے تو اس سے آنکھوں کو بچاؤ. اور یہ بت جو ہے یہ بے وفائی ان کی دو طرح کی ہے, بلکہ تین طرح کی ہے. ایک تو جو عاشق مجاز ہوتے ہیں, صورت پرست ہوتے ہیں, صورتوں کا عشق رکھتے ہیں, بدنگاہی کرتے ہیں, یہ کسی ایک کے ہو کے نہیں رہتے. آج اس کی گود میں, کل دوسری کی گود میں بے وفائی کر جاتے ہیں. آج یہ حسین سے دل لگایا, کل دوسرا کوئی زیادہ حسین مل گیا, وہاں پہنچ گئے. مرد ہو یا عورت ہو, ایک بے وفائی ہے. دوسری بے وفائی دوسرے طریقے کی بے وفائی یہ ہے کہ جو حسن ہے خود ان سے بے وفائی کر جاتا ہے. تھوڑے عرصے میں حسن زائل ہو جاتا ہے. بلکہ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی کا ایک اینٹی بایوٹک شعر ہے, فرماتے ہیں کہ حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا, حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا. کھلا ہوا بندر جیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. پھر اب کوئی توجہ نہیں کر رہا, چھریاں پڑ گئیں چہرے پہ, اب کوئی توجہ نہیں کر رہا. جو پردہ نہیں کرتی یا کرتے ان کا یہ حال ہوتا ہے. پھر وہ چاہتے کہ ہمیں کوئی دیکھے, اور کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ حسن نہیں رہا. وہ چھچوری حرکتوں پہ پھر آ جاتے ہیں. تو حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا. ہاں اپنے اپنے دل کو سمجھانے کو ذرا انسان آئینہ دیکھے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں, کیا ہم اس قابل ہیں کہ کوئی حسین ہمیں سلیکٹ کرے. آئینے میں ذرا دیکھو اور کہو کہ چاہتے ہیں خوبرویوں کو اسد, چاہتے ہیں خوبرویوں کو اسد, اپنی صورت کو دیکھا چاہیے. ذرا اپنی شکل تو دیکھو کہ بھائی اب آثار کیسے ہیں چہرے پہ, کیا ان پہ کوئی فدا ہوگا. اور جو جن کی شکلیں حسین ہیں یا کشش والی ہیں, اسی لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علاجن فرماتے تھے کہ بھائی سر منڈانے والی سنت کو اپناؤ, تاکہ بالوں کی وجہ سے چہرے میں کشش ہوتی ہے, جب سبب کشش نہ رہے گی تو سر منڈے رہو گے, چٹ منڈے رہو گے تو کوئی تمہیں توجہ نہیں دے گا. نفس کو بھی جو ہے وہ یہی ہوگا کہ بھائی ہم اس لائق ہی نہیں ہیں. رہی سے اگر جو حلال نعمت خدا تعالیٰ نے دیے بس اسی کے ہیں بھائی, کیوں بھائی ہے نا, ورنہ وہ کیا سنایا تھا اللہ تعالیٰ نے لڑکے لونڈے کیا کرتے ہیں, نو عمر لڑکے بال رکھتے ہیں لمبے لمبے اور پھر آئینے میں یوں اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے ایسے ایسے یوں سنوارتے ہیں. دیکھا ہے کبھی حجام کیا؟ ہاں دیکھ لینا وہاں یوں یوں کر کے اس کو کہتے ہیں ہمارا بندر کٹ بنا دو, بنمانس کٹ بنا دو, فلاں کٹ بنا دو, فلاں کٹ بنا دو, ایسے بال کٹواتے ہیں دیکھنے میں بندر معلوم ہوتے ہیں. جبکہ سنت میں کتنا نور ہے, سنت میں کتنا وقار ہے اور کس قدر نور معلوم ہوتا ہے جو سنت کے مطابق بال رکھتا ہے, چاہے سر منڈائے چاہے سب سے طرف سے برابر کٹائے اور چاہے پٹے رکھے. لیکن ہمارے حضرت نے یہی فرمایا کہ زمانہ فتنے کا ہے, اس زمانے میں تینوں چیزیں جب سنت ہیں تو سر منڈانے والی سنت کو اپنا لو, ہے نا, تاکہ ہم کسی کے دیکھنے اور سلیکٹ کرنے کے لائق ہی نہیں رہے, ورنہ نفس کا چکر میں رہے گا کہ کوئی ہمیں دیکھے اور کوئی ہمیں سلیکٹ کر لے. لیکن ہمارے حضرت نے اس کے بھی علاج فرما دیا ہے, چاہیے چاہتے ہیں خوبرویوں کو اسد, اپنی صورت کو دیکھا چاہیے. ابھی شکل دیکھو تو وہیں ہوا نکل جائے گی کہ ہم کیسے شکل والے ہیں, ہمیں کوئی دیکھ کے کیا ہمیں ہم کرے گا. اور تیسری قسم کی بے وفائی یہ ہے کہ آخر کار وہ حسین ایک دن قبر میں جانے والا ہے, ساتھ چھوٹ جائے گا. تینوں طرح کی بے وفا قوم ہے یہ, حسینوں کی قوم, نامحرموں کی قوم. بتوں کی بے وفائی بچے کو کہتے ہیں, یعنی بچوں جیسی حالت, بڈھا ہو گیا لیکن ظالم ابھی تک گناہ نہیں چھوڑا, بدنگاہی کے تقاضے حرام تقاضے جوان ہو رہے ہیں, یہ بوڑھا ہو رہا ہے تقاضے جوان ہو رہے ہیں. جوان کیوں ہوتے ہیں؟ تقاضے عمل کرنے سے, اگر تقاضوں کو عمل نہ کیا جائے تو تقاضے بھی بڈھے ہو جائیں گے, کمزور پڑ جائیں گے, یہاں تک کہ بالکل ہی ضعیف ہو جائیں گے, ختم نہیں ہوتے لیکن ضعیف ہو جاتے ہیں, مغلوب ہو جاتے ہیں.
تیرا بچپن بن یہ بچپن بن میں بڑھا
نہیں, اور منع کیا گیا ہے, نگاہ بازی کو بدنگاہی کو حسن مجازی عشق مجازی کو منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن اور سکون سے رہنے کے لیے جینے کے لیے پیدا کیا ہے، پریشان رہنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا. کل آیا تھا لکھا ہوا کہ آج کل کہتے ہیں کہ روزانہ جو ہے وہ کیا کس طرح اس کو کہنا چاہیے، انگریزی میں تو اس کو مینسٹروبیشن کہتے ہیں اور ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں، شاید سمجھ گئے ہوں گے لوگ. تو ہینڈ پریکٹس کا روزانہ کیا کریں، اور نہیں کریں گے تو آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، اور کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. اب میں نے اس کو جواب میں بہت ساری باتیں لکھی، اس میں بھی لکھا کہ بھائی جو یہ کہتا ہے اس سے پوچھو کہ قبلہ بڑے حکیم صاحب کا بورڈ کیوں لگا ہوا ہے، وہ کیا علاج کرتے ہیں وہاں، کس چیز کا، اور جس چیز کا علاج کرتے ہیں وہ اس کا اس بیماری کا سبب کیا ہے، اس سے پوچھو ذرا بھائی کہ اتنے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اب اور زیادہ تو نہیں بتا سکتے، تو اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی جو یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ حکیم صاحب کیوں کھلے ہوئے اتنے سارے ہزاروں، اور کیوں دعوے کرتے ہیں کہ ایک رات میں جوانی واپس، یہ کتنے لوگ نامرد ہو گئے، اس کا سبب کیا ہے، پوچھو اس سے کیا کرتے ہیں وہ جو جس سے نامرد ہو گئے، اچھے خاصے جوانی جو ہے ان کی کہاں چلی گئی. ایسے یہ جانور ہے نا یہود و نصارا، یہ تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ زبان پھیلانا بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا. ان کی نقل میں انہیں کی تھیوریاں، انہیں کے باتیں، انہیں کے جو ہے وہ مسلمان اس کے پیچھے پڑ گئے. بتائیے کس قدر افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ موبائلوں نے تو حد کر دی، تباہ کر دیا. اب تو وہ تو بہت خوش ہوں گے، وہ تو اپنے ملکوں میں پابندی لگا رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر لڑکوں کے لیے پابندی لگا رہے ہیں وہ نیٹ کو استعمال کرنے کے لیے. اور جو ہے وہ جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی اسی ہینڈ پریکٹس میں پڑ گئے، کتنا خوش ہوں گے وہ کہ اس کی وجہ سے نامردی اور بے اولادی پیدا ہو رہی ہے، کتنا خوش ہوں گے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ نسل کشی کی جائے کسی طرح. کتنے افسوس کی بات ہے، سب بتانا پڑتا ہے کیا کریں، تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، جوان ہوشیار ہو جائیں، نوجوان ہوشیار ہو جائیں، کہ ہم اپنی طاقت کو ضائع نہ کریں، ورنہ پھر آنکھوں پہ چشمہ لگانا پڑ جاتا ہے اور ٹانگوں میں لڑکڑی پڑ جاتی ہے. یہ کہاں ہے بدنظری کے 14 نقصانات، ہمارے حضرت نے اس میں 14 نقصانات، یہ بھی کم سے کم ہے. ورنہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ بدنگاہی کے اتنے نقصانات ہیں کہ دائرہ تحریر میں لانا مشکل ہے. نگاہ کی حفاظت اس لیے فرض کی گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو آنکھوں کا زنا قرار دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے. بتائیے آنکھوں کا جو زنا کرتا ہوگا وہ پھر کیا خواب دیکھتا ہے؟ اللہ والا بننے کے اے بھائی اشارے بازی نہیں کرو، ادھر آ کے بیٹھو، چلو گڑبڑی نہیں کیا کرو، تم لوگوں نے پابندی لگ جائے گی تمہارے اوپر، ادھر جا کے بیٹھو، یہ اس کرسی کو ادھر کرو، اپنے ابا کے پاس بیٹھو. کھیل شروع کر دیتے ہو، اتنے بڑے بڑے ہو گئے، یہاں جو بات بتا رہے ہیں تم لوگوں کے کام کی بات بتا رہے ہیں، اگر سنو گے نہیں غور سے اور عمل نہیں کرو گے تو خدا نخواستہ بہت پریشانی ہے. اپنے کو بچہ تھوڑی سمجھنا چاہیے ان کو، یہ کوئی بچے ہیں بڑے ہو گئے، نہیں تو ان کو کہو کہ گھر میں بستر پہ لیٹے ہیں اور پیمپر پہن کے، اگر بچے ہو تو. دین کی بات کو غور سے سننا چاہیے، اگر خیریت چاہتے ہو دین کی بات غور سے سنو، کم از کم خاموش رہو، کھیل کود میں نہ لگو. اللہ کیا کہہ رہا تھا، آنکھوں کا زنا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس پہ بھی بس نہیں، لعنت فرمائی ہے بدنگاہی کرنے والے پر، لعنت کی بد دعا فرمائی، لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے یا دکھانے والی پر. اب بے پردہ عورت ہو کے نکلی ہے، اپنے کو دکھا دی پھر رہی ہے، لعنت کے سائے میں پھر رہی، اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. لعنت کے سائے میں جی گئے، جینا کوئی جینا ہے، اس سے مر جانا بہتر ہے. لعنت کے سائے میں جینے سے مر جانا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جینا نصیب فرمائے.
تیرا بچپن یہ بچپن میں بڑھاپے میں نہیں عجب درے
لندن کے اشعار ہیں یہ 16 ستمبر 1994 میں لندن میں ہے. اس میں لندن کی کوئی رنگینیوں کا تذکرہ ہے, کوئی شائبہ بھی ہے اس کے اندر. وہاں جاتے ہیں لوگ وہاں کے ماحول میں گم ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں ذرہ برابر کوئی اثر معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کیا کہہ رہا تھا, آپ اتنی دیر سے کیوں آتے ہیں, کل بھی اتنی دیر سے آیا, آج بھی اتنی کتنی کام کی باتیں ہمیں آپ نے سنی نہیں. ہاں یہ نسبت معلق اقوا نسبت اقوا معلق ہے, اور یہ جو ہے وہ صدیق کی تعریف میں سے کہ وہ اپنے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. کیسے کیسی ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے مخالفت میں, لیکن صدیق وہ ہے جو ایک ذرہ برابر بھی خدا کی مرضی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا. ختم بات کرنا تو دور کی بات, سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی سوچوں پر بھی تالے لگے ہوئے اوپر سے محفوظ ہے وہ.
لا الہ الا اللہ.
وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
دیکھو وہ تو نہیں آئے مسعود صاحب, وہ سامان ہوگا تو لیا.
وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر فقام وقد اثر فی جسده, فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط دکا ونعمل فقال ما لي وللدنيا وما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت الشجره ثم راح وتركها. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوریے پر سوئے، سو کر اٹھے تو آپ کے جسم پر بوریے کے نشان تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم کو حکم دے دیتے تو ہم آپ کے لیے فرش بچھاتے۔
ہے کوئی
رکھ دیا؟ سنو یہ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوریے پر سوئے، سو کر اٹھے تو آپ کے جسم پر بوریے کے نشان تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ ہم کو حکم دے دیتے تو ہم آپ کے لیے فرش بچھا دیتے اور کپڑے بنا دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی سوار کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر سائے سے فائدہ اٹھا لے اور پھر چل دے اور درخت کو اپنی جگہ چھوڑ جائے۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرقات شرح مشکات میں اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ماں کا لفظ نفی کے لیے ہے تو مفہوم یہ ہوگا کہ نہیں ہے مجھے الفت دنیا سے، اور نہ دنیا کو مجھ سے کہ میں اس میں رغبت کروں دنیا کی طرف، یا جمع کروں دنیا کو۔ اور اگر ماں استفہامیہ ہے تو مفہوم حدیث یہ ہوگا کہ وہ کیا شے ہے جس کے سبب میں دنیا سے محبت اور الفت کروں، یا دنیا مجھ سے کرے، کیونکہ میں تو طالب آخرت ہوں اور دنیا آخرت کے لیے مثل سوتن کے ہے اور ضد ہے اس کی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا۔ مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے، راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکے اور ان کو تکلیف ہو۔ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہے۔ ہوائی جہاز میں بھی سنت ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور موٹر سائیکل، گاڑی، کوئی بھی سواری ہو، چڑھائی آ جائے تو اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں اور اترتے وقت سبحان اللہ کہیں۔ مرقات میں ہے کہ سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت دایاں پاؤں بڑھائے، پہلے جب چڑھنا ہو تو دایاں پاؤں پہلے آگے بڑھائے، اوپر رکھے اور اللہ اکبر کہیں، خواہ ایک ہی سیڑھی کیوں نہ ہو، اور نیچے اترتے وقت دایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہیں، خواہ معمولی نشیب ہو تو ثواب سنت کی توقع ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم بلند نہیں ہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے، اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں۔ اللہ نفس الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے غزوات کا بیان چل رہا ہے۔ پھر اسی سال رمضان میں فتح مکہ ہوا، اور یہ اعظم فتوح اور مدار اعزاز اسلام اور مفتاح شیوع دین ہے۔ سامان اس کا یہ ہوا کہ خزاعہ کے صلح حدیبیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور بنی بکر کے قریش کے عہد میں ہو گئے تھے، آپس میں لڑے، اور زیادتی بنی بکر کی تھی کہ خزاعہ پر شب خون مارا اور قریش نے ان کی خفیہ مدد کی۔ آپ نے قریش کی اس عہد شکنی کی خبر پا کر لشکر کشی کی تیاری کی، مکہ پر لشکر کشی کی تیاری فرمائی، اور ماں لشکر مہاجرین و انصار اور دیگر قبائل عرب کوچ فرمائے۔ 12,000 آدمی لشکر ظفر پیکر میں تھے۔ موقع ہمایوں داخل مکہ ہوا اور قتال ہوا، بہت کفار مارے گئے، اور بڑے بڑے سرداران قریش شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے ان کی جاں بخشی فرمائی گئی، اور اس روز تھوڑی دیر کے لیے حرم میں قتال کی اجازت حق تعالی کی طرف سے ہو گئی تھی، اور فتح کا قصہ نہایت مبسوط ہے یعنی بہت طویل ہے، تواریخ حبیب الہ میں دیکھ لیا جائے، یہاں اختصار مد نظر ہے. اور آپ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو خود نیست و نابود کیا، اور بعض بت نواح مکہ میں تھے ان کے توڑنے مٹانے کے لیے سرایا روانہ فرمائے. چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزہ کے مٹانے کو کہ قریش اور بنی کنانہ کا بت تھا، اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواع کی طرف کہ حزیل کا بت تھا، اور سعد بن زید اشحلی کو مناف کی طرف کہ مثلل مشلل میں قدیب کے قریب اوس اور خجرت اور غسان وغیرہ ان کا بت تھا روانہ کیا، اور یہ سب کارگزاری کر کے آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت مکہی کے زمانے میں حضرت خالد کو بنی جزیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھی بھیجا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، کامل تقویٰ حیات نصیب فرمائے، گناہوں کی معافی دے دے اللہ، اور اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، گناہوں سے دوری اور بیزاری اور نفرت عطا فرما دے، نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، نیکوں میں رہنے کا شوق عطا فرما، اولیاء اللہ کی صحبت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما، طریق اکابر ہم سب کو نصیب فرما، طریق اکابر پر جینا مرنا ہم سب کو نصیب فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، روزیوں میں خوب برکت عطا فرما، خوب خوشحالی نصیب فرما ہر مسلمان کو. اللہ خوب حلال 100% حلال بابرکت اور عسرت والی کشادہ روزی عطا فرما، تمام مسائل کو حل فرما، تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جن بچے بچیوں کے نکاح نہیں ہوئے اللہ نکاح کے قابل ہیں، اے اللہ ماں باپ منتظر ہیں، اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، ان بچوں کو اچھے اچھے دیندار 100% محبت والے ٹھکانے عطا فرما دے، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، ہم کو ہماری اولاد کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو سب مسلمانوں کو اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کر خوب نیک اور صالح زندگی گزارنے کی، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم. آمين. الله.